بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
نو چیزیں ہیں اس حدیث میں جن کا ذکر ہوا ہے کہ نو چیزوں پر مواخذہ نہیں ہے.
ہمو فقہا گفتن کہ تکلیف نفسیان محال
ہے, اور فقہا نے یہ بھی کہا ہے کہ ناسی شخص کو مکلف قرار دینا بھی محال ہے.
چرانچن ناسی,
چونکہ ناسی ہے.
حالا جناب وزیری, دیگه هیچ خدا ازش تکلیف نخواسته, ما بخواییم. بله
جناب آقای وزیری, خدا نے ان کو مکلف نہیں قرار دیا ہے, تو ہم اس کا کیا مواخذہ کر سکتے ہیں؟
بلا بعد ازش باید اهل دقت وقفا ارزش دارم.
دقت کرنی چاہیے و وقت کی قیمت ہے.
خب بحث از ذوالقرنین بود, تاخیر کردنشون دیگه با من کاری کرده که من حال حرف زدن ندارم. خیلی با من اذیت میشم, بیزار میشم. خب خدمتتون عرض کنم که ما راجع به سه تا چیز بحث کردیم.
هم نه تین چیزون که باره می بحث کیه.
ذوالقرنین کیست حرف زدیم.
ذوالقرنین کون ہے اس کے حوالے سے مختلف آراء آپ کے سامنے آئے.
قوم یعجوج معجوج کیا حسن گفتیم.
یعجوج اور معجوج کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی.
سات در کجا واقعه ذکر کرد.
اور ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں پر ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی.
هفت قوم نقل کردیم.
سات اقوال نقل کیے
که بهترین اون اقوال قول ابوالکلام آزاد بود,
که ان سات اقوال میں بهترین قول ابوالکلام آزاد کا قول ہے.
مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی آمده فی الجمله این قول رو پذیرفته.
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه نے ابوالکلام آزاد کے اس قول کو فی الجملہ قبول کیا ہے.
اما اشکالاتی هم داره,
لیکن کچھ اشکالات بھی ہیں,
و اون اینکه آقا شما این معنای دک را برای ما مشخص نکردید. همه گیرا همینجاست.
اور وہ یہ کہ آپ نے قرآن میں جو دکل کا لفظ استعمال ہوا ہے اسے واضح نہیں کیا, جبکہ تمام مسئلہ اس کے ساتھ مربوط ہے.
و ایشون آمدن از اهل لغت چهار تا معنا برا دک کردن,
اور خود علامہ نے دکن کے چار معانی اہل لغت سے نقل کی.
یکیش به معنای این بود که این سرد ذلیل می شود، نفوذ پذیر می شود، می شود برش مسلط شد.
این چار معانی میں سے ایک معنی یہ تھا دکن کے معنی بے حیثیت اور ذلیل ہونے کے، یعنی اس زمانے کے لوگ اپنے علم و توانائی کے ذریعے سے اس کو ایسے تسخیر کریں گے کہ ان کے سامنے یہ بے حیثیت ہو جائے گی.
خب مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه به شکلی پذیرفتن که این ذوالقرنین کوروش باشه، یادتون باشه؟
مرحوم علامه رحمت الله علیه نے ایک حد تک قبول کیا کہ ذوالقرنین کوروشی،
اما میخواییم ببینیم چه باید کرد، واقعا ذوالقرنین کوروش باشه.
لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ واقعا ذوالقرنین کوروش ہیں،
این مسئلہ اس کے باید حل بشه. البته ثمره اجتماعی خیلی نداره، ثمره عقیده‌ای داره چون بحث.
لیکن فرض کر لیں کہ ذوالقرنین کوروش ہیں یا کوئی اور ہیں، اس کا کوئی معاشرتی نتیجہ نہیں ہے، عقیدتی نتیجہ ہے.
امروز چیزی رو که باید بحث کنیم اینه که آیا ذوالقرنین کوروشه کمان که آقایون قبول کردن؟
آج جس کے بارے میں ہمیں بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ذوالقرنین وہی کوروش ہیں جیسے کہ بہت سارے اہل نظر نے بتا دیا ہے.
بعد از اتمام این مبحث ما دیگه بحث اشراف و ساعه رو تمام میکنیم.
اس بحث کو ختم کرنے کے بعد انشاءاللہ اشراط و ساعہ والی بحث بھی کمپلیٹ ہو جائے گی.
وارد میشیم به نحوه انقراض عالم،
اور ہم ایک نئی بحث میں داخل ہوں گے کہ دنیا کس طرح سے تمام ہوگی.
و در این مبحث دیگه قول فلاسفه قدیم رو خواهیم داشت،
انقراض عالم کے حوالے سے یا اتمام عالم کے حوالے سے قدیم فلاسفہ کے آراء بھی آئیں گے.
اینجا دیگه باید خوب گوش بدید
اور آپ کو زیادہ توجہ سے سننے کی ضرورت ہوگی.
قول فیزیک دانان امروز رو هم خواهیم داشت
اور آج کے سائنس دانوں کے آراء کو بھی پیش کریں گے.
کلام بعضی از شیمیدان ها رو هم نقل خواهیم کرد.
بعض کیمستری کے ماہرین کے آراء کو بھی ہم نقل کریں گے.
بعد نظریه اسلام چه در قالب قرآن و چه در قالب روایات بیان خواهد شد،
اور آخر میں اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے، متون اسلامی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، قرآن مجید اور احادیث مرویہ کیا کہتی ہیں.
خب حالا برای اینکه مشخص کنیم که این ذوالقرنین کیه و به خودمون اجازه بدیم در فرمایشات بزرگان فضولی کنیم، عرض میکنیم
ذوالقرنین کورش هم یه اقرایی هست ابوالکلام آزاد نے پیش کیا اور فی الجملہ حضرت علامہ طباطبائی رحمت اللہ علیہ نے بھی قبول کیا، اور آ کہہ رہے ہیں کہ میں بزرگوں کے سامنے جسارت کرنے جا رہا ہوں اور خدا انشاءاللہ صاحب جو رائے ہے اس کو اجر دے دے انشاءاللہ.
برای اینکه معلوم بشود که این ذوالقرنین کیه ما یک دسته روایات داریم.
ذوالقرنین کون ہے اس کے حوالے سے ہمیں اگر تحقیق کرنی ہو تو ہمیں روایات سے بھی بے نیاز نہیں ہونا چاہیے.
روایات به حد استفاضه یا تواتر،
اور روایات استفاضه کے حد میں یا تواتر معنوی کے حد میں ہیں.
صدوق در اکمال الدین نقل کرده عن ابی بصیر عن الباقر علیه السلام،
اس روایت کو جناب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اکمال الدین میں ابو بصیر سے نقل کیا ہے، اور حضرت ابو بصیر نے حضرت امام باقر
که از حضرت باقر از ذوالقرنین سوال کردن
که ابو بصیر نے نقل کیا ہے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال ہوا ذوالقرنین کے بارے میں.
معلوم میشه یک اجمالی در تاریخ،
معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ میں اس وقت تک بھی اجمال پایا جاتا تھا.
و این که این ذوالقرنین در ارتکاز انسان ها، نه اهل دیانت، در ارتکاز انسان ها این بوده که این آدم آدم مخصوصیه.
حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین انسانوں کے ذہنوں میں موجود ایک شخص ہیں، اور لوگ انسان سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص انسان ہے.
به طوری که در ذهن ها بوده این باید یا ملک باشد یا نبی باشد. یادتون باشه اینو؟
اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں ذوالقرنین مرتکز تھا کہ اس کی خوبی اس طرح سے تھی کہ لوگ سمجھتے تھے یا یہ ملک ہیں یا نبی ہیں،
یا ملائکہ است یا نبی است. و لذا امام باقر سلام علیه جواب میده لم یکن نبی، یا نبی نبود.
اس لیے امام نے جواب میں کہا کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے.
ولكن كان عبدا صالحا احب الله فاحبه الله.
لیکن یہ ایک عبد صالح تھے، ایسے عبد صالح جو خدا سے محبت رکھتے تھے، نتیجے میں خدا اس سے محبت رکھتا تھا.
فناصحه الله فناصحه، نصر معنا کرد.
اچھا، ناصحہ اللہ و ناصحہو، ناصحہ نصیحت سے ہے نا، نصیحت کا ترجمہ پچھلے درس میں ہو گیا. وہ معنی جو ہمارے اور آپ کے اذہان میں اردو یا فارسی میں بھی جو اس کا معنی ہے وہ مراد نہیں.
نصح در مقابل قشه، یادتون باشه اون هفته گفتیم،
اس ہفتے میں ہم نے ذکر کر دیا کہ نصح کے مقابلے کا لفظ ضد لفظ غش یا غش.
امر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه، زدن یه طرف سرش رو شکستن.
اس بنده خدا نے اپنی قوم کو خدا کی عبادت کی طرف بلایا، اور اس کے قوم نے اسے مارا اور اس کے ایک سنگ کو توڑ دیا.
ثم رجع اليهم فضربوه على قرنه الاخر وفيكم من هو على سنته وفيكم من هو على سنته، در بین شما کسی بوده و هست که مثل اوست، بر سنت اوست. اینو یادتون باشه.
پھر پلٹ کے اپنی قوم کی طرف آئے تو اس کی دوسری سینگ کو بھی توڑ دیا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا وفیکم من، تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو اس کی سنت پر اب بھی قائم ہے، اس کی سنت پر قائم فرد اب بھی ہیں.
این یک روایت، روایت دوم، مخیم روایت رو زود بخونیم. به باز اکمال الدین با سند خودش از اسبق ابن نباته نقل میکنه.
اکمال الدین نے اسبق ابن نباتا سے نقل کیا ہے.
که اسبق ابن نباتا میگه امیر المؤمنین در کوفه بالای منبر داشت حرف میزد، سخن میگفت، ابن الکواء بلند شد.
اسبق نقل کرتا ہے کہ امیر المومنین کوفے میں منبر پہ تشریف فرما تھے اور گفتگو فرما رہے تھے کہ ابن القوا کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا
وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، امیر المومنین بالای منبر،
جبکہ مولا منبر پہ تھے.
مسجد قاص بأهلها،
اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی.
فقال یا امیر المؤمنین اخبرنی عن ذی القرنین.
ابن قوام نے کھڑے ہو کر پوچھا اے مومنوں کے امیر اس کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ وہ کیا ان کا نام ذو القرنین کے بارے میں مجھے بتا دیں کہ وہ کون ہے.
نبی کان او ملک، معلوم میشه در ذهن این آقایون که با روایات و آیات مانوس شدند این ذوالقرنین خیلی خصوصیت داره. این ارتکاز یادتون باشه.
اس سوال پر آپ توجہ دیں گے تو سوال ہی سے سمجھ میں آتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات یہ تھی کہ ذوالقرنین یا نبی ہیں یا ملک، جب تو ان دونوں کے درمیان منحصر کر کے سائل نے ابن قوا نے پوچھا کہ کیا ذوالقرنین نبی ہیں یا ملک.
واخبرنی عن قرنی، از دو قرن او بر من بگو،
اور مجھے اس کی دو سینگوں کے بارے میں بھی بتا دیں.
اذهبون کان او فزه، آیا طلا بودن این دو تا یا فزه بودن؟ همین حرفایی که الان هست
که اون کی یه دو سینگ سونه کی تین یا چاندی کی.
فقال ره لم یکن نبیا ولا ملکا ولا قرناه من ذهب ولا فضه. این حرفا نیست بابا.
حضرت نے فرمایا کہ نہ ذوالقرنین نبی تھے نہ ملک، نہ ان کی سینگیں سونے کی تھی نہ چاندی کی.
ولکنہ کان عبدا احب اللہ فاحبہ اللہ،
وہی تعبیر جو پہلے حدیث میں ذکر ہوئی، لیکن یہ تو ایک عبد خدا تھے جو خدا سے محبت رکھتے تھے اور خدا اس سے محبت رکھتا تھا.
محبوب خدا شدن، محب خدا شدن یه مرتبه، این که انسان کاری کند محبوب خدا شود، این مرتبه بالاییه.
خدا سے محبت رکھنا ایک مرتبہ ہے، لیکن اس سے بالاتر مرتبہ یہ ہے کہ انسان ایسا بن جائے کہ خدا اس سے محبت کرے.
شما در کل روایاتی که محبوب های خدا رو میشمرند ببینید چیا هستن.
اچھا، یہ بالاترین مرتبہ ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ روایات میں ایک تفصیل اور تحقیق کریں کہ کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے خدا کی محبت ثابت ہے، کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے.
محب مرتبه رسیده که محبوب خدا شده.
ذوالقرنین اس مرتبے تک پہنچا ہے کہ وہ محبوب خدا واقع ہو گیا ہے.
فنصح للہ فنصحہ اللہ، خالص برا خدا بود، خدا هم خالص برا. ببینید مرتبه رو،
یه خدا کے لیے خالص ہوئے تھے لہذا خدا بھی اس کے لیے خالص ہوا.
وانما سمی ذوالقرنین لانه دعا قومه فضربوه علی قرنه فغاب عنهم حینا.
ذوالقرنین اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے خدا کی طرف لوگوں کو بلایا اور قوم نے اس کے ایک سنگ کو توڑا، پھر ایک مدت تک غائب ہوئے، پھر دوبارہ ظاہر ہوئے، پھر اس کے دوسری سنگ کو بھی انہوں نے توڑ دیا.
بعد مولا فرمود و فیکم مثل، این از اخبارهای غیبی حضرت ابن الکبا، مردم بدانید در بین شما کسی است مثل اونا.
فرمایا که وفیکم مثل، تم میں بھی اس کی مثل پائی جاتی ہے.
یعنی درست من یک ضربت بیشتر نخوردم ولی منتظر ضربت دوم هم هستم.
یہ ان روایات اخبار عن الغیب میں سے شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ ابھی حضرت علی کے سر پہ ایک ضربت لگی تھی عمر بن عبد داؤد کی، اور ایک ضربت اور لگنے والی تھی اس کی خبر دی.
خلاصه این روایت رو علل و شرایع نقل کرده، برهان نقل کرده، علی ابن ابراهیم در تفسیر نقل کرده تا بمانه. ببینید معلوم میشه این روایات خیلی پر و پا داره.
اسی روایت کو علل و شرایع میں نقل کیا ہے، تفسیر برہان میں نقل کیا ہے، علی ابن ابراہیم نے نقل کیا ہے، تو یہ روایات مختلف کتابوں میں آئی ہیں.
خب این تا این تا پس یادتون باشه در ارتکاز اهل دیانت یک اجمال بوده و یک تفصیل. تفصیل این که این آقا یا باید نبی باشد یا ملک باشد، اجمالی که نمیدونیم نامیه چی بوده.
پس لوگوں کے ذهن میں ایک بات ارتکازی شکل میں تھی، وہ یہ کہ یا نبی ہیں یا ملک ہیں، لیکن مشخص نہیں تھا کہ کیا ہیں.
یک آقایی اس به نام قاسم ابن حرمی مکنا است به ابو عبید.
ایک شخص گزرے ہیں قاسم ابن حرمی اور اس کی کنیہ ابو عبید ہے.
ابو عبید جزء لغویون درجه یک عربی،
لغت عرب کے ماہرین میں سے شمار ہوتے ہیں ابو عبید.
شاید بعد از کتاب العین که مال خلیل ابن احمد، کتاب لغت ابو عبید قدیمی ترین لغت باشه.
شاید العین جو لغت میں لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے بعد ابو عبید کی لغت قدیمی ترین لغت عرب شمار ہو جائے.
و متوفای 224 هجری ها،
یہ بھی 224 هجری میں وفات پا چکے ہیں. کتنا قدیمی ہے
منتظر احمد ابن خلیل صحابہ علین معاصر امام باقر.
اور احمد ابن خلیل جس کی لغت کی کتاب العین ہے وہ امام باقر کے ساتھ ہم زمان تھے، وہ ان سے بھی قدیمی تر ہے.
ابو عبید سنی ہے،
ابو عبید سنی ہے،
یک کتاب داره به نام قریب الحدیث، حد احادیث قریبه.
ایک کتاب ہے ان کی قریب الحدیث کے نام سے، یعنی غیر مشہور حدیثوں کو جمع کیا ہے.
نا 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 عجائب و غرائب،
یا ان حدیثوں کو جمع کیا ہے کہ جن میں غرائب موجود ہیں
کہ نمیشه فهمیده،
عجائبات موجود ہیں.
در اونجا یه روایت نقل میکنه از نبی اکرم، خوب گوش کنید.
وہاں پر اس کتاب میں غریب الحدیث میں نبی مکرم اسلام سے ایک حدیث نقل کی گئی.
این از علماء بزرگ اهل سنت ها، از پیغمبر چی نقل میکنه؟ یا علی ان لک بیتن فی الجنه و انک لذو قرنیها.
و حدیث
تو بهش خانه خاصی داری و تو ذوالقرنین بهشتی. گوش کنید این رو،
ابو عبید نے غریب الحدیث میں پیغمبر سے ایک حدیث نقل کی، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے علی، پیغمبر نے فرمایا اے علی تمہارے لیے بہشت میں ایک مخصوص گھر ہے اور تم بہشت کے ذوالقرنین ہو.
اما خودش اینطور بنا نمی، خودش میگه تو ذوالقرنین امتی، مثل حدیث هم.
خود ابو عبید نے ابھی ہم نے ترجمہ کیا، آغا نے کیا ترجمہ کیا، جنت کے ذوالقرنین ہو. ابو عبید نے ترجمہ اس طرح نہیں کیا ہے، ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ تم اس امت کے ذوالقرنین ہو.
یادتونه در اون وقتی که ذوالقرنین رو معنا می کردیم که چرا به این آقا ذوالقرنین گفته می شود، یکی از جهاتی رو که گفتیم این بود که چون مالک مشرق و مغرب شده بود ذوالقرنین بود.
آپ کو یاد ہے ذوالقرنین کے وجہ تسمیہ میں جب ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کیوں ان کو ذوالقرنین کہا جاتا دو سینگوں والے، اس سے کیا مقصد ہے؟ تو ایک معنی ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ چونکہ اس کی حکومت مشرق پر بھی تھی، مغرب پر بھی، اور اس قرن عالم پر بھی، اس قرن عالم پر بھی اس کی حکومت تھی، اس مناسبت سے ان کو ذوالقرنین کہا گیا.
و عرب به مشرق و مغرب عالم میگه قرن شمس.
مگر عرب، عربی زبان میں سورج کے طلوع اور غروب کی جگہوں کو قرن شمس کہتے ہیں، یعنی سورج کی سنگیں مشرق و مغرب.
یعنی یا علی، یا علی، جنتی ارض و السماوات والارض، کل این جنت در دو طرف دست تو.
یعنی وانت ذوالقرنین، اس کے معنی یہ ہو کہ تم جنت کے ذوالقرنین ہو، یعنی وہ جنت کی جس کے وسعت کے بارے میں قرآن نے کہا کہ عرض و السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر اس کا عرض ہے، اس جنت کے مشرق و مغرب کے تو مالک ہے.
اینجا اون وقت ابو عبید قاسم ابن سلام حربی میگه بعضی از اهل دقت و اهل علم زمین رو برگردوندن به جنت. بله بله.
پھر ابو عبید نے ذوالقرنین کا ترجمہ کیا اس امت کے ذوالقرنین ہوں. خود اس نے کہا ہے کہ یہ بعض اہل دقت نے جنت کے ذوالقرنین بھی ترجمہ کیا ہے، خود اسی نے لکھا ہے.
آمدن گفتن نہ ذوالقرنین بہشت علی،
کہ یہ ان اہل تحقیق نے، اہل دقت نے امت کا ذوالقرنین نہیں بلکہ جنت کے ذوالقرنین علی ہے یہ معنی کیا.
و خود ابو عبید میگه من خیال میکنم که رسول الله اراده فرموده از این ذوالقرنین ها، یعنی تو ذوالقرنین امتی. حالا
ابو عبید کہتا ہے کہ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ذوالقرنین ها کے معنی اس امت کے ذوالقرنین آپ ہیں یہ معنی ہوں.
زمخشری کتابی دارد به نام فاتح.
زمخشری کی ایک کتاب ہے، ان کتابوں کے نام پہلی بار سن رہے ہیں، میرے لیے تو ایسا ہے، آپ لوگ بھی لکھیں اگر.
بنام فاتق،
فاتق نام کی،
درست. اونجا آمده این روایت رو نقل کرده، مثل ابو عبید معنا میکنه و مطابقت میکنه از ابو عبید، نه اون فاضل اهل دقت.
زمخشری نے بھی اسی روایت کو اپنی کتاب فاتق میں اسی روایت کو نقل کیا ہے، نقل کرنے کے بعد ترجمہ بھی اسی طرح سے کیا ہے جیسے ابو عبید نے کیا ہے، اس کے پیچھے چلا.
ابن عسیر در نہایت ہمین رو گفت.
ابن عسیر نے بھی اپنی کتاب نہایت میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور ترجمہ اسی طرح کیا ہے.
بعد ابن عسیر میگه مراد حضرت از این که تو ذوالقرنین هستید، پیغمبر داره خبر میده بابا هم در قضیه امر ابن عبده بود، هم قضیه مسجد کوفه.
که بعد میں ابن عسیر نے وجہ تسمیہ بیان کیا ہے کہ پیغمبر نے علی کو کیوں ذوالقرنین کہا، اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کیا ہے کہ اس لیے پیغمبر نے فرمایا کہ علی کے سر مبارک پر دو ضربتیں لگی ہیں، ایک عمرو بن ابدعوت کی ضربت اور ایک مسجد کوفہ میں عبد الرحمن ابن مریم مرادی کی ضربت.
خب زبیدی هم در تاج العروس آمده قوار کرده.
زبیدی نے تاج العروس میں بہت عجیب باتیں کی ہیں.
بعد اونجا میگه اگر کسی میخواد لطافت خواهی برای این روایت ببیند، مراجعه کنه به کتاب اقیانوس بسیط در ترجمه قاموس محیط ابو کمال سید احمد عاصم، که اونجا آمده اونقدر لطافت به قلب داده که ما نقل نمی‌کنیم.
اس روایت کو انہوں نے ذکر کیا ہے، ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ اگر روایت کی لطافتوں سے آشنا ہونا چاہو تو اقیانوس سے اقیانوس سے بسیط کی طرف رجوع کریں، اس میں بہت لطافتیں موجود ہیں کہ جن کو ہم یہاں پر نقل نہیں کرتے ہیں، چھوڑ دیا.
حالا گفتیم روایات در حد استفاده است، از این روایت چه میفهمیم؟
آپ نے دیکھا کہ دو روایتیں بلکہ تین روایتیں ہم نے نقل کی، اور یہ روایتیں کسی ایک کتاب میں یا کسی ایک سلسلہ سند سے نہیں ہے، بلکہ مختلف سلسلہ یا سند سے مختلف کتابوں میں مختلف مصنفین نے لکھا ہے.
یک چیزی رو درک میکنیم کہ ذوالقرنین مراتبی از سلوک رو طی کرده بوده که در ذهن بشر نمیاد.
ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سلوک کے راستے پہ چلے ہوئے کوئی فرد تھے ذوالقرنین، اور ایسے مراتب تک پہنچے تھے کہ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتے ہیں وہ مراتب.
بلے لم یکن نبی یا زہرہ مرضیہ نبی را بود ولیکن جبرائیل برش نازل می شد.
بلے ذوالقرنین نبی نہیں تھے، لیکن نبی نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے، نبی بہت سارے لوگ نبی نہیں ہیں لیکن بہت اعلیٰ مراتب تک پہنچے ہیں. بطور مثال آغا نے حضرت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم
در همین روزها و یا اوائل رحلت پیغمبر به امیر المومنین عرض کرد یا امی خلاصه این غمی که من دارم، این حزنی که من دارم، خدا برای رفع غم و حزن فاطمه ملکی رو میفرستاد
که
یحدثها و یسلی غمها،
که حضرت زهرا اپنے والد گرامی کی جدائی کے بعد جو شدید غم کی حالت میں ہوتی تھی تو ان کو تسلیت دینے کے لیے جبرائیل نازل ہوتے تھے، فرشتے نازل ہوتے تھے ان کو.
بعد حضرت فرمود اذا احسست بذلك فقولی لی، اون وقتی که دیدی آمد داره حرف میزنه بگو من بیام.
حضرت امیر فرماتے ہیں کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارے پاس فرشتہ آیا ہے تو مجھے بلاؤ تاکہ میں آؤں اور دیکھوں.
و جبرائیل می آمد مطالب رو به زهرا می گو، زهرای مرضیه به علی مرتضی منتقل می کرد و شد صحیفه فاطمیه.
کچھ مطالب ان ایام میں جبرائیل نے حضرت فاطمہ زہرا کو بیان کیے، حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت امیر المومنین کو اسی وقت منتقل کیا، اور حضرت علی ان کو تحریر فرماتے تھے، اور اس کا مجموعہ ہوا صحیفہ فاطمہ.
و این صحیفہ فاطمیہ الان در خدمت آقا امام زمان سلام الله علیه،
اور یہ صحیفہ فاطمیہ امام زمان عجل الله تعالی
بعضی از مطالبی که ائمه طاهرین نقل کردند از وضعیت آینده عالم به نقل از صحیفه فاطمیه.
بعد میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں ائمہ علیہ السلام نے آنے والے حالات کے حوالے سے کچھ باتوں کی خبر اگر دی ہے تو وہ ان باتوں کی خبر اسی صحیفہ فاطمیہ کے ذریعے سے دی.
حسن
علیہ السلام نے آنے والے حالات کے حوالے سے کچھ باتوں کی خبر اگر دی ہے تو وہ ان باتوں کی خبر اسی صحیفہ فاطمیہ کے ذریعے سے دی.
حسن ملک بر غیر پیغمبر و رسول نازل می شود اما تشریع نیست. اوچ کنید اینا رو.
پس یہ جو غلط عام عمومی طور پر جو پایا جاتا ہے خاص طور پر ہمارے غیر کے معاشرے میں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے کا آنا نبی سے مخصوص ہے، یہ ایک عجیب غلطی ہے. نہ ایسا نہیں ہے، غیر نبی پر بھی فرشتہ نازل ہونا ممکن ہے، لیکن اس فرشتے کا آنا تشریع احکام کے لیے نہیں ہوگا.
اما بے چھ مرحلے ہی برسد مرجم بشن زهرا بشود، علی مرتضی بشود، ذوالقرنین بشود.
لیکن کب کوئی فرشتہ کسی غیر نبی پر نازل ہوگا؟ تبھی کوئی فرشتہ کسی غیر نبی پر نازل ہوگا کہ کوئی مریم بن جائے. کوئی زہرا بن جائے، کوئی ذوالقرنین بن جائے، کوئی علی مرتضی بن جائے. اسی لیے قرآن میں ذوالقرنین مورد خطاب خدا واقع ہو چکا ہے. وقلنا یا ذوالقرنین
پس می شود نبی نباشد، درسته؟ خوب گوش کنید اینا رو،
پس نبی نه ہونا ممکنه.
آنانی که خواستن بگن پیغمبر است، میگیم نه بابا، روایت میگه نیست. اما کسی است که قابلیت نزول فرشته را به محضر او خودش درست کرد.
جو لوگ سوال کرتے تھے کہ کیا نبی ہیں، روایت میں آیا کہ نہیں نبی تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے سلوک کے ذریعے سے اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کی ہے کہ اس پر فرشتہ نازل ہو سکے.
و این خصوصیات در کوروش نیست. کچھ کنید
اے اول کلام آزاد
و اے دیگران
اور اے ان کی پیروی میں ان کی رائے کو قبول کرنے والوں، یہ خصوصیت کہ انسان سلوک کے ذریعے سے ایک ایسے مرتبے تک پہنچ جائے کہ عالم غیب سے اتصال پیدا کر سکے، فرشتہ اس پہ نازل ہو سکے،
بے مرتبے برسد ان شخص چھے قلنا رو بشنمد،
اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ خدائی قلنا کو سنے.
کسی که بخواد به این مرتبه برسد باید مریم بشود، زهرا بشود، علی مرتضی بشود.
اس طرح کی مثالیں ہونی چاہیے، مریم و زهرا و علی مرتضی جیسی حیثیت.
و کوروش این مقامات رو طی نکرده.
اور کوروش کے بارے میں جو ہمارے معلومات ہیں اس کے مطابق وہ ان مقامات کو اس نے طے نہیں کیا ہے.
سوال آقا پس بر ما معلوم نشد، بله معلوم نمیشود.
تو اب سوال ہوا کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین پھر مشغول رہ گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا کون ہے. جی شخص ذوالقرنین معلوم نہیں ہوا لیکن اوصاف کے دائرے میں معلوم ہو گیا.
درست، مشکل نداره. قرآن هم میگه سأتلو لکم منهو یا علیکم منهو ذکرا، یه خورده پرده برمیداریم.
پیغمبر سے بھی ذوالقرنین کے بارے میں سوال ہوا تھا تو جواب میں قرآن نے یہی کہا کہ میں ذوالقرنین کے بارے میں، قرآن کہتا ہے کہ ہم ذوالقرنین کے بارے میں تھوڑا سا پردہ برداری کر لیں گے، پوری اس کی شخصیت سامنے نہیں آئے گی.
خب اینجا اینجا پس یادتون باشه ذوالقرنین به احتمال قوی کوروش نیست. حالا چیه کارم؟ بنابر احتمال
وہ گذشتہ بحثا یاد ہے نا آیون کو کہ کتنے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں کہ ذوالقرنین سے مراد کوروش قرار دے رہے تھے، اور روایات آپ کے سامنے آقا نے پیش کیے. ان روایات کو اس لیے پیش کیے کہ ان روایات سے آپ سمجھو کہ ذوالقرنین کوئی عظیم شخصیت ہیں، اور جس عظمت پر ذوالقرنین ہے وہ عظمت کوروش میں نظر نہیں آتی ہے، لہذا کوروش نہیں
ہے. پس بعد ذوالقرنین مجمل
ذوالقرنین پھر مجمل ہو،
اما این رو میدونیم که عبد صالح محبوب خدا
ذوالقرنین، شخص ذوالقرنین مجمل ہوا لیکن شخصیت کسی حد تک آشکار ہو گئی.
خب یہ نتیجه میخواییم بگیریم از این حرفا،
تو ان باتوں سے ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں
به اونی که آقا راه برا ما بسته است یا بازه. بله
کہ وہ نتیجہ یہ ہے ذوالقرنین کے واقعات اور ذوالقرنین کی روایات کو دیکھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ راہ سلوک ان تمام نوجوانوں کے لیے، ان تمام انسانوں کے لیے کھلی ہے.
راہ باز، راہ باز، راہ بستہ نہیں،
بند نہیں ہے راستہ.
اینجا اینجا خب دو تا آیه دیگر مونده راجب اشراف الساعه.
اشراط الساعه قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے دو آیتیں اور رہتی ہیں.
ایک آیه 14 یا سورہ دخان،
ایک سورہ مبارکہ دخان کی آیت نمبر 14،
آیه 82 سورہ نمل،
اور ایک سورہ مبارکہ نمل کی آیت نمبر 82.
کہ اینا متعرض نمیشن طولانی میشن.
ان دو روایت، ان دو آیات کو ہم آج ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ بحث بہت طولانی ہوگی.
خب پس چه میکنیم؟ وارد میشیم به یه مبحث.
آیات کا حوالہ نوٹ کر لیں تاکہ بعد میں آپ خود بھی دیکھنا چاہیں.
و اون انقراض عالم، خوب گوش دیں.
اور ایک اور مسئلہ رہ گیا، وہ ہے اختتام عالم یا انقراض عالم.
اینجا رو باید چیکار کرد؟ چجور منقرض میشه؟ نحوه انقراض چیه؟
یہ عالم مادہ جو ہمارے سامنے، مادہ غیر مادہ، یہ جو ہمارے سامنے ہے، یہ کس طرح سے ختم ہوگا؟
چه به سر زمین میاد؟ چه به سر آسمان میاد؟
اس زمین کو کیا حالت پیش آنے والی ہے؟ آسمان پر کیا گزرنے والا ہے؟
موجودات موجود در این عالم چه می شود؟
اور ان کرات میں پائے جانے والے موجودات، ان کا کیا ہوگا؟
ملائکه چه می شن؟
فرشتے کیا ہوں گے؟
نحوه انقراض چگونه است؟
کس طرح سے عالم اختتام کی طرف جائے گا؟
دو تا مقدمه، این دو تا مقدمه رو باید گوش کنیم تا انشاءالله هفته بعد برسیم به اصل مطلب.
آج اس انقراض عالم کے حوالے سے دو مقدمات پیش کریں گے اور اصل انقراض عالم کی بحث انشاءاللہ آئندہ ہفتے
کریں. یک این که برای تحقق قیامت کبرا، یادتون باشه ما در قبل دیدیم ما دو تا قیامت داریم، یه قیامت صغرا، یه قیامت کبرا.
آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کسی مناسبت سے اسی بحث معاد ہی میں بیان کیا ہے کہ دو قیامتیں ہیں، قیامت صغرا ہے، قیامت کبرا. تحقق قیامت کبرا کے لیے
اون وقتی که بناس این قیامت کبرا برپا بشود و خلق اولین آخرین یک جا جمع بشود،
وہ وقت کہ جس میں اولین اور آخرین کی تمام مخلوقات کو محشور کیا جائے گا،
حساب رسی شروع شود،
اور وہاں تمام انسانوں کے اعمال کی حساب رسی ہوگی،
پاداش و کیفر ببینند،
سزا اور جزا کا محکمہ قائم ہوگا،
عالم منقرض،
عالم اس وقت ختم ہو جائے گا.
قبل از تحقق عالم منقرض میشه.
اس محشر کبرا، قیامت کبرا کے تحقق سے پہلے پہلے عالم کو ختم ہونا ہے.
آسمان ها به هم میپیچن،
آسمانوں کو لپیٹا جائے گا.
این بابا، این کهکشان راه شیرین 100 میلیون خورشید داره.
کیا کہتے ہیں یہ ملکی جو ملکی نظام شمسی جو ہے، اس میں 100 میلیون سورج پائے جاتے ہیں. اس میں
چه یک چیزی خورشید ماست که مال منظومه شمسی،
اور میں سے ہمارے نظام منظومه شمسی میں یہ ہمارا سورج ہے، ایک سورج ہے.
آسمان بهتون بگم الان هم داره خلق میشه.
آپ کو شاید معلوم ہو کہ تخلیق کا عمل ابھی رکا نہیں ہے، ابھی کائنات بن رہی ہے ابھی.
خب اما روزی میرسه که آسمان ها به هم پیچیده میشن،
لیکن ایک دن آئے گا کہ آسمانوں کو لپیٹا جائے،
منظومه شمسی هم بر هم میریزه،
اور نظام شمسی در هم بر هم ہوگا،
پایان جهان، دنیا پایان میابه،
دنیا ختم ہو جائے گی،
تمام موجودات ارضی و سماوی میمیرن،
اور زمین میں اور آسمانوں میں پائے جانے والے تمام موجودات مر جائیں گے.
مجموعه مطالبی که گفتیم در آیات و روایات آمده.
یہ جو کچھ ہم نے ابھی بیان کیا یہ آیات قرآنی میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے.
چجور میشه این نحوه انقراض رو تنظیم کرد و تصویر کرد؟
اس انقراض کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے؟
ممکن است عزیزان یہ زلزلے شدید بیاد، یہ سونامی بیاد و در این زمین اثر بگذاره.
ممکن ہے شدید زلزلہ جائے اور زمین کے موجودات تباہ ہو جائیں،
حشرات، انسان ها، درخت ها، همه چیز در هم بریزه.
اور ممکن ہے کوئی بہت بڑا سونامی وجود میں آ جائے، پانی ویسے بھی کئی گنا ہے خشکی سے، ایک شدید جھٹکے کے ذریعے سے پوری زمین کو لپیٹ لے،
تمام انسان و حیوانات تلف بشن،
تمام حیوانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام حشرات کو ختم کر دے.
اما قوانین و سنن خلقت به هم نمیخوره. ما بر چرخش خودشه، خورشید در مدار خودشه، زمین در مدار خودشه، یه تیکه ای از عالم یه تکون خورده، از زمین یه تکون خورده، همینه.
تو اگر زمین پر سونامی آ جائے، زلزلہ آ جائے، تمام موجودات مر بھی جائیں تو نظام عالم کو تو کوئی خرابی نہیں ملے گی. سورج اپنی جگہ پہ اپنی گردش میں ہے، چاند اپنی گردش میں ہے، اور زمین پہ ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس پہ کچھ ہو گیا ہے،
خبری نمیشه.
اتنی وسیع کائنات
شمسی به هم نمیخوره.
اتنی وسیع کائنات میں زمین کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ذرہ.
ولی شما میگی یہ سونامی بیاد چه بساطی را میفته تو دنیا.
تو لیکن سونامی جب آ جائے تو زمین پہ بسنے والوں کے لیے کیا قیامت ٹوٹتی ہے؟
اما انقراض کہ این چنین نہیں.
تو انقراض عالم کی ہم بات کرتے ہیں، زمین کے موجودات ختم ہونے کی بات نہیں ہے. انقراض عالم ہم نے بتا دیا کہ اگر زمین کے تمام موجودات مر بھی جائیں تو اس وسیع کائنات کے لیے زمین کی حیثیت ہی کیا ہے؟
آیات متعددی از قرآن از این رویداد پرده برداری کرده،
جبکہ قرآن کی متعدد آیتوں نے اس حادثے کے بارے میں پردہ برداری کی ہے.
مسئلی که تصورش بر ما مشکله.
یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، ہمارے لئے تصور مشکل ہے.
یہ فیلم بھی سکتا ہم چاہیں گے ستارگان، یاد تو نہیں؟
ایک فلم بنائی گئی ہے امریکیوں کی بنی ہوئی ہے، وہ اس بش سے پہلے والے بش کے زمانے میں، جنگ ستارگان کے نام سے، سٹار وار.
یہ خودے مخواستن نشون بدن، اما اون نیز من نشستم، تو نشسته ای، میدانم که بابا یه چیز دارن میسازن.
تو وہ سٹار وار کی فلم میں بھی جو کچھ دکھا دیا ہے وہ بہت چھوٹا ہے.
جرم خورشید به هم میپیچد.
سورج کی جو جرم ہے وہ ختم ہو جائے گی.
فروغ و درخشش و نور افشانی و نور بخشی و نور بخشی جو از دست میده.
سورج ایسا ہو جائے گا کہ نہ اس میں روشنی رہے گی، نہ اس میں درخشش باقی رہے گی، سب چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی.
کوہا مانند ریک سرازیر میشن.
پہاڑ ریت کے ذرے بن کر ہوا میں اڑ جائیں گے.
ستارہ ها فرو می ریزن.
ستارے گر پڑیں گے.
حالا ببینید اگر بنا بشه میلیارد ها ستارے به هم بخورن چه می شود؟
انسان تصور کر سکتا ہے کئی بلین جو ستارے ہیں، اور ان ستاروں میں سے کئی ستارے تو زمین سے کئی گنا بڑے ہیں، تو یہ ستارے ایک ساتھ ٹوٹ جائیں، ٹوٹ ٹوٹ کے شکار ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟
دریاها آتش میگیرن، دو سوم جهان آب آتش میگیرن، دو سوم زمین
که دریا میں آگ لگ جائے گی.
خب انشاءالله ما متعرض این بخش میشیم. این مقدمه اول. پس ببینید تصور انقراض و برهم خوردن عالم کار ما نیست، تصور جمع نمیتونیم.
اختتام عالم، انقراض عالم، اس کا یعنی جس طرح سے وہ رونما ہوگا اس کو ہم تصور بھی اس وقت کر نہیں سکتے.
مقدمه دوم اینه، چه در مکتب اسلام ازلیت، ابدیت، ابتدا، انتها، اول، آخر، ظاهر، باطن مال خداست.
مقدمه دوم اینه که اسلام کی تعلیمات کے مطابق ازلیت، ابدیت، ابتدا، انتہا، ظاہر، باطن سب کچھ خدا ہے.
هیچ موجودی در این عالم واجد کمال این چنینی نیست.
اس عالم میں کسی موجود کو یہ کمال حاصل نہیں ہے.
کمالش از خودشه، جمالش از خودشه، اولیتش از خودشه، آخریتش از خودشه، ظهورش از خودشه، بطونش از خودشه، پنهان بودنش از خودشه.
اولیت بھی اس کی اپنی ہے، آخریت بھی اس کی اپنی ہے، ظهور بھی اس کا اپنا ہے، باطن باطن ہونا بھی اس کا اپنا ہے. القائم
هم ام و دیگر موجودات همه پدیده هستند و آفریدند.
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ اس کا اثر اور اس کی خلق اور اس کا فعل ہے.
این یک اصل توحیدیه که بیان کرده.
یک اصل توحیدی ہے.
ولذا هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم.
اس لیے قرآن میں آیا ہے وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے.
معنا میکنی او اول است بدون آغاز.
وہ اول ہے لیکن اس کے لیے کوئی آغاز نہیں ہے.
و قبل از همه موجودات بوده،
تمام موجودات سے پہلے خدا کی ذات تھی.
او آخر است بدون انجام،
وہ آخر ہے لیکن اس کے لیے انجام نہیں ہے.
بعد از ہمیں یہ موجودات خواہد بود،
تمام موجودات کے بعد بھی اس کے لیے ہے آخریت.
او با آیات روشنی کے دارت ظاہر،
ظاہر کا معنی سن غور کر لیں.
او با آیات روشنی کے دارت ظاہر،
وہ اپنے آیات اور آیات بنے نشانیاں، یعنی ظاہر نشانیوں کے ذریعے سے وہ ظاہر ہیں.
به دریا بنگرم دریات بینم، به صحرا بنگرم صحرات بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رنایت بینم.
بابا طاہر کے ربائی آپ کی خدمت میں آنا پڑھنی کہ دریا کو دیکھوں تو تو نظر آ جائے، صحرا کو دیکھوں تو تو نظر آ جائے، جس چیز کو بھی دیکھوں تو تیری قامت رانا نظر آ جائے.
اما با عجزی، خوب گوش کنید، این معنا این معنای ابتدایی است، معنای بعدی را خواهیم گفت. و با عجزی که مخلوق در هر مرتبه این که باید از حقیقت تو دارد و قابل قادر بر درک نیست و پنهانی.
ظاہر و باطن سمجھا رہے تھے، ظاہر کیسے ہیں؟ اپنے آشکار نشانیوں کے ذریعے سے. لیکن تمہاری مخلوق میں جتنا بھی باکمال مخلوق ہوں وہ اپنے کمال سمیت عاجز ہیں تمہاری حقیقت کو سمجھنے سے. اس عاجز کی وجہ سے تو پنہاں ہیں. چون
او عاجز است تو پنہانی.
کیا بات ہے. اچھا پنہانی کو بھی غور کریں، نہ تے تو پنہان ہے، اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے تو پنہان ہے.
عاجزیم از درک تو پنہانی.
ہم نہ بینا ہیں، ہم ادراک سے عاجز ہیں، لہذا تو پنہان ہے.
هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم.
اور وہ ہر چیز پر علیم ہے.
اما این کلاس ابتدایی است. این معنایی که کردیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن یک کلاس ابتدایی است.
هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن کا جو معنی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا یہ پہلی کلاس کا معنی ہے، جو چھوٹے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے یہ وہ والا ہے.
کلاس اول. کلاس آخر رو بعضی ها گفتن این کلاس آخر رو من در چند تا شعر براتون میگم، معنا هم نمی کنم که، ولی میخوام بمان و نباشه به دردشون نخوره.
که البته اس کلاس سے بالاتر کلاس کا بھی ایک معنی بیان ہے ہوا ہے، اور اس معنی کو میں خود بیان کرنے کے بجائے جن عرفا سے یہ اشعار نقل ہوئے ہیں ان کے اشعار ہی کو پیش کریں اور ان اشعار کا معنی بھی نہیں کریں گے.
کمال
تو یہ ہے، کمال تو یہ ہے، اشعار پیش کریں گے معنی نہیں.
خلاصه محقق را که وحدت در شهود است، نخستین نظره بر نور وجود است، دلی که از معرفت نور و صفا دید، ز هر چیزی که دید اول خدا. بود شرط نکو را، بود فکر نکو را شرط تدرید، بود فکر نکو را شرط تجرید، پس آنگه لمعی از نور تعیید. هر آن کس را که ایزد راه ننمود، به استدلال منطق راه نکشد یا هیچ نکرد. حکیم فلسفی چون هست حیرانم، هر فکر معنی که میدهد حکیم فلسفی چون هست حیران، نمی بیند اشیا غیر امکان، ز امکان می کند اثبات واجب، وزین حیران شده در ذات واجب، گهی از دور دارد شه سیر محکوز، گهی اندر تسلسل گشته محکوز، چو عقلش کرد در هستی توقل، فرو پیچی پایش در تسلسل، ظهور جمله اشیا به ضد است، ولی حق را نمانند و ند است، چون نبود ذات حق را شبه و امتا، ندانم تا چگونه داند او را، ندارد ممکن از واجب نمونه. ایزی باسی نداند واجب از ممکن از واجب نمونه، یا ندارد ممکن از واجب نمونه، چگونه داندش آخر چگونه. ندارد ممکن از واجب نمونه، چگونه داندش آخر چگونه، زهی نادان که او خورشید تابان، به نور شمع جوید در بیابان. بگذاریم. خب حالا این اشعار مال دیوند خداییست، بنابراتون بگم، این بگم بد نیست. ببینید این میزبهالدین ملتانی یه آقایی بوده در شبستر، شیخ محمود شبستری. بگید بشنم
شبستر من شیخ محمود شبستری نام کی یک شخصیت تھی.
این اشعار من ایشونه،
یه اشعار اون که
درست
شیخ محمود شبستری
33 ساله بوده محمد فوق کرده.
شیخ محمود شبستری 33 سال که عمر من وفات پا چونه.
10 کتاب قیم داره.
کیا با 10 نامور کتابه لکی.
یکیش همین کتاب گلشن رازش.
اون 10 کتابو من سه ایک گلشن راز.
50 صفحه بیشتر نیست تقریبا.
چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت بڑی کتاب ہے.
مرحوم
حجم کے لحاظ سے چھوٹی ہے، قیمت کے لحاظ سے بڑی ہے. گلشن راز
مرحوم لاہیجی احمد شرعی نوشته برش بیش از 1000 صفحه.
مرحوم لاہیجی نے، لاہیجی بھی بہت بڑی شخصیت تھی، اس گلشن راز کی شرح لکھی ہے. گلشن راز خود چھوٹی کتاب لیکن اس کی شرح 1000 صفحات پر ہے.
خب این میزبهالدین ملتانی که شاگرد عطار بوده، یه رفیق داره به نام امیر حسین حسینی، یه حربی، یه خراسانی و این چیزا. نمیخوام با وقتتون رو بگیرم ها، چیکار کنم؟
آقای بهاءالدین زکریا جو ملتان میں ہیں ان کے دوست ہیں کیا حربی؟
امیر حسین
حربی،
حسینی حربی خراسانی،
امیر حسین حربی خراسانی.
او بهش میگه نامه بنویس به شیخ محمود شبستری، در شبستر از امهات مسائل عرفانی ازش سوال کن.
تو وہ حربی بهاءالدین زکریا سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر عرفان کے بنیادی مسائل کے بارے میں پوچھنا ہو تو شیخ محمود شبستری کو خط لکھ کے ان سے پوچھو.
اون نوشته اینا تو ایشون هم تو مسجد بوده هم اونجا شروع کرده اینا رو گفتن و برایشون با افتاده
تو سب خط آیا اون کا یه مسجد میں تھے تو اس کے جواب میں انہوں نے وہی مسجد میں ہی بیٹھ کے اس کو جواب لکھنا شروع کر دیا.
حالا گفتیم
اشعار کا جواب بگو. بله بله یہ اشعار اس کے جواب میں
از فکر سوال کردی که بگو تفکر چیه که مرا گفتی به بود چه بد تفکر کردین منا بماندم در تحیل تفکر رفتن از باطل توی حق به جز من در بدیدن کل مطلب تا آخر رسیدیم بمانست این چیزا خیلی طولانی نشه. خب ببینید اونی که اولیت مال خودش آخریت هم مال خودشه خدا.
تو مقدمه دوم نه ہماری بحث چل رہی تھی ہاں تھوڑا سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ وہ ذات کی اولیت بھی جس کی اپنی ہے آخریت بھی جس کی اپنی ہے.
راوی از این هو الاول و الاخر از امام باقر سلام الله علیه سوال
ہمارے چھٹے امام سے راوی نے چھٹے امام سے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ هو الاول و الاخر کے کیا معنی ہیں.
اول لا عن اول قبله
جواب میں حضرت نے فرمایا کہ خدا اول ہے ایسا اول کہ اس سے پہلے اولیت نہیں تھی.
ولا عن بدء سبقه
اور کوئی آغاز نہیں تھا کہ جہاں سے اس کی اولیت شروع ہوئی ہو.
وآخر لا عن نهایت کما یعقل من صفات المخلوقین
اور ایسے آخر ہیں کہ جس کے لیے کوئی نہایت نہیں جیسے کہ مخلوقات میں ایسا ہی ہے.
لا
مخلوق میں آخر یعنی اس کی نہایت اور خدا میں آخر ہے لیکن وہ آخر ایسا آخر کہ اس کے لیے کوئی نہایت نہیں ہے.
البته خواهیم گفت که خدا می تواند مخلوق خلق کند که ابتدایی داشته باشه اما انتها نداشته باشه. این رو بحث میکنیم این خواهیم گفت.
یه ذهن می رکیه گا که خدا ایسی مخلوق کو خلق کر سکتا ہے کہ جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو.
ولیکن قدیم اول و آخر لم یزل ولا یزال
ایسے قدیم ہیں کہ وہ لم یزل ہیں اور لا یزال ہیں.
لم یزل ولا یزال این قدم اولیت و آخریت زائل نمیشه.
یعنی لم یزل ولا یزال کے معنی ہے کہ وہ ایسی اولیت کی جس کے لئے زوال نہیں ہے ایسی آخریت کی جس کے لئے کوئی زوال نہیں ہے.
ولا بدء ولا نهایة
نہ اس کے لئے بدء و آغاز ہے نہ اس کے لئے نہایت ہے.
لا یقع علیہ الحدوث
اور کوئی حدوث اس کے لئے واقع نہیں ہوتا ہے. اور وہ اس کے لئے ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی بھی نہیں ہے.
ما میخواستیم اینجا رو وارد چی بشیم پس تا اینجا کافیه. خدمتتون عرض کنم که ما دو تا مقدمه داریم. مقدمه دوم هم تمام نشد یادتون باشه. انشاءالله هفته آینده با شرط اینکه آقای وزیری انشاءالله
وقت بیان انشاءالله
کنم اول و آخر شده. ولی آقای وزیری از اون اولاییست که هیچ وقت اول نداره هی تکرار میشه. خب انشاءالله به امید خدا هفته آینده این بحث رو دنبال میکنیم و یادتون باشه بحثای خوبی در پیش انشاءالله. سلام علیکم.